السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صفحہ نمبر 60، پیج 60، فصل 4، فصل 4، نوافل کا بیان. نوافل نفل کی جمع ہے، اور نفل کہتے ہیں زائد چیز کو. چونکہ ہم طہارت اور نماز کے بارے میں مختلف چیزیں پڑھ رہے ہیں، آج اسی سلسلے میں نوافل کا بیان ہے. لکھتے ہیں کہ جان لو کہ فرض نماز کے علاوہ جو بھی نماز ہے، فرض نماز کے علاوہ جو بھی نماز ہے، اس کی تین قسمیں ہیں. فرض نماز کون کون سی؟ 5 prayers. اس میں فرض کیا ہے؟ جیسے فجر میں 2 رکعت، ظہر میں 4 رکعت، عصر 4، مغرب 3 اور عشاء 4. یہ تو فرض نمازیں، ٹھیک ہے، یہ فرائض میں سے ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کی تین قسمیں ہیں. نمبر 1 سنن، نمبر 2 مستحبات، اور نمبر 3 نوافل. سنت تو وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی کی ہو، جیسا کہ فرائض کے بعد سنن مؤکدہ اور وتر وغیرہ. وتر کو بعض علماء واجب قرار دیتے ہیں، جو سنت سے ایک درجہ اوپر ہے، اور بعض اس کو سنت مؤکدہ ہی کا درجہ دیتے ہیں. مؤکدہ کا لفظ جو ہے یہ تاکید سے ہے، یعنی جس کی بہت تاکید ہے، اور اس اعتبار سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت تاکید کے ساتھ ادا کیا ہے، خصوصاً فجر کی سنتیں. تو یہ کون کون سی ہیں؟ فجر میں کتنی ہیں؟ 2. ظہر میں کتنی ہیں؟ 6 یا 4، یعنی اس میں چوائس ہے. عصر نہیں، مغرب 2، عشاء 2، اور اگر وتر کو سنت موقعہ میں لایا جائے تو پھر وتر بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور اس کی تعداد مختلف. مستحب وہ ہے جس کی فضیلت تو احادیث میں آئی ہو، لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت نہ کی ہو، یعنی ہمیشہ ادا نہیں کیا. مداومت کا مطلب کیا؟ دوام سے، دائمی. جیسے کہ گھر میں داخل ہوتے یا گھر سے نکلتے وقت نماز پڑھنا، یا جیسے عصر سے پہلے. نوافل وہ ہیں جو ان کے علاوہ ہوں، جن کے متعلق کوئی حدیث نہ آئی ہو، لیکن انسان اسے اپنی خوشی سے کرے. اور ان تینوں اقسام کا نام نفل ہے. نفل زائد چیز کو کہتے ہیں، اور یہ فرائض سے زائد ہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ بدن کی نفلی عبادت میں سب سے افضل نماز ہے. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ نماز کی بڑی تقسیم 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک فرض اور ایک نفل. پھر نفل کے درجات ہیں. اعلیٰ درجے میں کیا آتا ہے؟ یعنی اگر نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو وہ کون سے 2 حصے ہیں؟ ایک فرض اور دوسرے نفل. پھر نفل کے درجے ہیں. نمبر 1 سنت موقعہ کا درجہ ہے، دوسرے مستحبات کا، اور تیسرے عام نوافل. ٹھیک، بعض نے اس کو اس طرح بھی کہا ہے، سنت موقعہ، سنت غیر موقعہ اور نوافل، جو ہمارے عموماً ٹرمز استعمال ہوتی ہیں. قرآن پاک کی تفسیر میں بارہا یہ بات آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ ہر عمل ایک درجے پر نہیں ہوتا. کوئی بھی عمل ہو، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ روزہ ہو، خواہ حج ہو، زکوٰۃ ہو، ہر عمل کے مختلف درجے ہیں، لیولز ہیں، گریڈز ہیں. کوئی عمل بذات خود اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر بھی درجے ہوتے ہیں، جیسے قرآن پاک کو پڑھنے کے بھی درجے، سمجھنے بھی درجے، پھر اسی طرح نماز کے بھی درجے. یعنی کوئی فرض ہے اور کوئی نفل ہے، اور نفل میں پھر درجے ہیں. کسی کی تو بہت زیادہ تاکید آئی ہے اور آپ نے اسے کبھی ہارڈلی چھوڑا ہو، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو آپ نے ادا کرنے پسند کیے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن پہ فضیلت تو بتا دی گئی لیکن اس کے علاوہ بھی انسان کو آزادی ہے کہ جب چاہے نفل ادا کر لے. ان کی کوئی تعداد نہیں مقرر کی، یعنی کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کے اوقات یا جن کے نام بھی ہیں، جیسے تہجد کی نماز کیا ہے؟ فرض نہیں، کیا ہے؟ نفل ہے. کس درجے کے نفل ہے؟ کس درجے کے؟ اعلیٰ ترین درجے کے. فرض نمازوں کے بعد اور سنت موقع کے بعد جو بہترین پسندیدہ نماز ہے وہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے، کیونکہ سب سے زیادہ وہ اللہ کے قریب کرنے والی. اس کے علاوہ اور کون سی نفلی نمازیں؟ چاشت کے، چاشت اشراق، اور صلاۃ التسبیح، اور صلاۃ الاستخارہ، کسوف اور خسوف. وہ کون سے؟ جب سورج اور چاند کو گرہن لگتا ہے اس وقت کی. صلاۃ الاستسقاء وہ کیا ہوتی ہے؟ بارش نہ ہو تو نماز ادا کرتے. توبہ کے لیے نفل پڑھنا، استغفار، توبہ استغفار کے لیے کوئی ضرورت پیش آئے تو اس وقت نفل ادا کرنا. ان کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، نہ ہی ان کا کوئی خاص نام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب بھی کچھ مشکل پیش آتی آپ فوراً نماز کی طرف دوڑتے. اب اس نماز کا نام کیا؟ بس نفل نماز ہے، یہ کبھی بھی ادا کی جا سکتی. ٹھیک ہے، تو بات واضح ہو گئی. پہلی بات یہ کہ نماز دو حصوں پہ تقسیم ہے، نمبر ایک فرض اور نمبر دو نفل. نفل تین اقسام کے ہیں، ایک وہ جن پہ آپ نے تاکید کی، دوسرے جو مستحب ہیں، اور تیسرے جتنے چاہیں، نو نیم نو نمبر. اور پھر بدن کی جو عبادتیں، ہمارے جسم کے اعضاء جو عبادت کرتے ہیں، ان میں سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ نفل نماز. یعنی ہم اپنے بدن سے جو بھی کوئی کام لیتے ہیں نیکی کا، تو ان میں اعلیٰ ترین کام کیا ہے؟ نماز کی ادائیگی. اور انسان اللہ تعالی کا قرب کس طریقے سے اختیار کرتا ہے؟ نماز کے ذریعے، فرائض کی ادائیگی کے ذریعے. فرائض سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں جو بندے کو اللہ سے قریب کرے. اگر کوئی بھی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہو تو اسے اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے، چاہے وہ نماز میں ہو یا روزے میں ہو یا حج زکات میں ہو یا کسی بھی اور چیز میں. اپنی ڈیوٹی کا پورا کرنا اور کمٹمنٹس کو نبھانا، چاہے وہ اللہ کے ساتھ ہو یا بندوں کے ساتھ، وہ پسندیدہ ترین امور ہے. اور اس کے بعد ایکسٹرا کام کرنا، خواہ وہ عبادات میں ہو اور خواہ وہ معاملات میں ہو، یہ احسان کا درجہ ہوتا ہے. اور نفل کا لفظی معنی کیا ہے؟ ایکسٹرا، زائد، جو ہم پر پابندی نہیں ڈالی گئی فرض کے درجے میں، کہ جس کی پوچھ ہوگی اگر نہ کیا، لیکن اگر ہم کرتے ہیں تو اس پر اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، بندہ اللہ کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جسے وہ چلتا ہے. یعنی اسے پوری طرح اللہ کی تائید حاصل ہو جاتی. جب ہم وہ کام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی اور اعمال قبولیت کے درجے میں پہنچ جاتے ہیں. تو بعض اوقات آپ سوچتے ہیں یہ جس کوئنسیڈنس تھا، یہ کوئنسیڈنس نہیں ہوتا، یہ اللہ کی تائید ہوتی. یعنی جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، اور یہ انسان کے اخلاص اور سچائی کی علامت ہوتا ہے. نوافل کی اقسام اور ان کے فضائل فقہ کی کتابوں میں مذکور و مشہور ہیں. نماز نبوی آپ نے پڑھی ہے، کتاب الصلاۃ آپ پڑھ چکے ہیں، اور اس میں آپ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نوافل کی کیا کیا اقسام تھی. لیکن ان میں سے ہم نماز تسبیح کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اس کی کیفیت سے بعض لوگ واقف نہیں. نماز تسبیح کے بارے میں سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ میں روایات آتی ہیں، اور ان کے طرق اتنے ہیں، یعنی اتنی مختلف طرح سے ان کو روایت کیا گیا کہ یہ حدیث حسن کے درجے میں پہنچتی. ٹھیک ہے، یعنی ضعیف حدیث نہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ ضعیف ہے، تو ضعیف نہیں. جب کسی حدیث کے جو چین آف نریٹرز ہیں وہ کئی ایک ہوں تو وہ سارے مل کے اس حدیث کو کیا درجہ دے دیتے؟ حسن کا درجہ دے دیتے. چونکہ نماز تسبیح میں اللہ کی تسبیح بہت زیادہ ہوتی، اور تسبیح ایک بہت فضیلت والا کام ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. کیونکہ اس کی کیفیت سے بعض لوگ واقف نہیں، یعنی بعض لوگوں کو معلوم نہیں کہ نماز کیسے ادا کی جاتی. اور ہماری جن بہن کا یہاں انتقال ہوا تھا، ان کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ وہ ہر روز نماز تسبیح پڑھتی تھی، نماز کی محبت کی وجہ سے. تسبیح تو ہم ویسے بھی بیٹھ کے پڑھتے رہتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لیکن اگر وہی تسبیح نماز کے اندر ہو تو اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ان کے اوپر اور ایسی ذمہ داریاں نہیں تھی جن کے اوپر علم حاصل کرنے کی ذمہ داری ہو یا دیگر فرائض گھر کے ہوں یا بچوں کے ہوں, تو پھر وہ ان کی پرائیورٹی ہو جاتے ہیں. لیکن ہر انسان کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. چھوٹے بچے ایک دن بڑے ہو جاتے ہیں, بچوں کی شادیاں ہو جاتی, فرصت فراغت زیادہ ہو جاتی, اور اسی طرح علم حاصل کرنے میں بھی بعض اوقات کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہت پریشرز ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں, امتحانوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, لوگ چھٹیاں منانے کی فکر کرتے. لیکن اس میں کبھی کسی نے یہ پلان نہیں کیا کہ ہم ذرا عبادت بھی تھوڑی اور بڑھا لیں ان دنوں, کچھ نفلی روزے رکھ لیں یا نفلی نمازیں ادا کر لیں. اور سب کچھ پلان کیا جاتا ہے کہ گھر کی صفائی کرنی ہے یا سیر و تفریح کے لیے جانا ہے اور بہت سے کام کرنے ہیں, لیکن عبادت کی طرف دھیان کم آتا ہے. تو جب بھی آئندہ آپ کو فراغت ملے, تو اسلام میں فراغت کا کانسیپٹ کیا ہے, قرآن مجید میں آتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. فَإِذَا فَرَغْتَ, جب تم فارغ ہو جاؤ, فَانْصَبْ, تو اپنے آپ کو تھکاؤ. کس چیز میں تھکاؤ؟ اللہ کی عبادت میں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, اور اپنے رب کی طرف خوب رغبت کرو. بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں اچھا اب تو ہم سفر پر ہیں, اور سفر میں تو اللہ نے فرض نماز بھی آدھی کر دی ہے, تو نفل کس لیے پڑھنے؟ لیکن یہ حدیث بھول جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری پر بھی نوافل پڑھتے رہتے تھے. اور سفر میں سواری پر نماز کی طریقہ کیا ہے کہ اس وقت آپ نیت باندھ لیں جب سواری کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو, اور اس کے بعد وہ جدھر بھی گھومتی چلی جائے آپ اس میں نوافل اپنے پڑھ سکتے ہیں. تو اگر زیادہ نہیں تو کم از کم دو چار تو پڑھ ہی لیں. تو جو لوگ دور سے آتے ہیں مثلا ڈرائیو کر کے, تو جو ڈرائیو کر رہے ہیں وہ تو سب کا ہی اجر کما رہے ہیں, سب کو لے جانے لانے کا. لیکن جو نہیں کر رہے, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تسبیح کریں. اور تسبیح کرنے کے علاوہ یہ ہے کہ وہ سواری پر نفل ادا کرتے جائیں, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. تو نماز تسبیح کا طریقہ انہوں نے یہاں لکھا ہے. اکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا, اے چچا, کیا میں آپ کو عطیہ نہ دوں, تحفہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو کچھ تعلیم نہ دوں؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تعلیم بھی تحفہ ہے. کسی کو کوئی اچھی بات سکھانا, اس کو بعض جگہ صدقہ کہا گیا ہے اور بعض جگہ تحفہ کہا گیا ہے. ہمارے ہاں تحفے کا لفظ ذہن میں آتے ہی کیا آتا ہے, مٹیریلسٹک اپروچ ہوتی ہے, اور کوئی چیز آتی ہے کہ کوئی کتاب ہوگی یا کوئی کپڑا ہوگا یا کوئی بھی چیز ہوگی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو مہر کی حیثیت سے بھی دلوایا ہے کہ ایک شخص نے چاہا کہ شادی کرے اور اس کے پاس بیوی کو دینے کے لیے کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا, مہر نہیں تھا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں. تو آپ نے پوچھا کون کون سی صورتیں؟ تو اس نے صورتوں کے نام بتایا. تو آپ نے فرمایا, کیا تم اس پر راضی ہو کہ شادی کے بعد ان صورتوں کو اپنی بیوی کو سکھاؤ گی؟ اس نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ میں پھر یہ تعلیم دینا تمہارا مہر قرار دیتا ہوں. اور اس عورت نے کہا کہ میں اس پہ راضی ہوں. تو علم کا دینا جو ہے وہ صدقہ بھی ہے, وہ تحفہ بھی ہے, اور وہ ایک بہت بڑا عطیہ ہے, بخشش. اور راوی نے حدیث ذکر کی یہاں تک کہ فرمایا, آپ چار رکعت نماز پڑھیں, یعنی طریقہ کیا ہے, ہر رکعت میں سورت فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھیں. جب پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت ہی میں 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, 15 ٹائمز. اب 15 ٹائمز کے لیے آپ کو یوں گننے کی اجازت نہیں انگلیوں پر, یوں اجازت آپ کیا کر سکتے ہیں, مثلا آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے تو ایک کو گننے کے لیے ایک انگلی کو پریس کر دیں, دوسری کو دوسری, تیسری تیسری, چوتھی, پانچویں, جو پڑھتے جائیں دونوں ہاتھوں سے. اور جب دو ہاتھ ہو جائیں تو پہلے پہ پھر آ جائیں, تو اس سے کبھی بھی نہیں بھولیں گے آپ. بعض لوگ پڑھتے ہیں تسبیح تو پھر ان کو خلل ہو جاتا ہے, یا بعض پھر ہاتھوں پہ زیادہ اشارہ کرنے لگتے ہیں, تو نماز میں زیادہ حرکت نہیں کرنی چاہیے, بس یہ کہ انگلیاں پریس کر کے نمبر اپنا کاؤنٹ یاد رکھیں. پھر رکوع کریں, اور رکوع میں یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں. پھر رکوع سے سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں. پھر سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں. پھر سجدے سے سر اٹھائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں. پھر سجدے میں جائیں تو 10 مرتبہ پڑھیں. پھر سجدے سے سر اٹھائیں تو کھڑا ہونے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھیں. یہ ایک رکعت میں 75 یعنی 75 تسبیحات ہوئیں. اسی طرح چاروں رکعت میں پڑھیں. اگر طاقت ہو تو یہ نماز ہر روز پڑھیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کیا کہا کہ اگر آپ پڑھ سکے تو ہر روز پڑھیں، اگر نہ ہو سکے تو ہر جمعہ میں ایک بار پڑھ لیں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھیں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو عمر میں ایک دفعہ پڑھ لو. لیکن یہ نماز جس میں اللہ کی بہت زیادہ کثرت سے تسبیح بیان کی جاتی ہے، تو یہ کم از کم ہمیں بھی زندگی میں ایک بار پڑھ ہی لینی چاہیے. عموماً لوگ رمضان میں پڑھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ رمضان ہی کو اس کے لیے مختص کر لیں، جب بھی موقع ہو، کوئی بھی چھٹی آ رہی ہو آگے چند دنوں میں، تو اس میں پڑھ لیں. اس میں آپ دیکھیے کہ نماز جو ہے یہ اگر آپ غور کریں تو لوگوں پر سب سے بھاری ہوتی ہے، سب سے مشکل عبادت ہونے لگتی. لوگ روزے بھی رکھ لیتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، دوسروں کو کھانا بھی کھلا دیتے ہیں، اور بھی نیکی کے کام کر لیتے ہیں، لیکن نماز بھاری ہوتی ہے ان پہ. کیوں؟ بچوں کو بھی نماز کی عادت ڈالنا جو ہے وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے، یہ نماز کے لیے اٹھانا یا نماز کی طرف لانا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیطان جو ہمارا کھلا دشمن ہے، اس نے خود سجدے سے انکار کیا تھا، اور جب وہ ابن آدم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میری ذلت اور رسوائی کہ میں نے جس چیز سے انکار کیا آدم نے اسی کو اختیار کر لیا. اس کے لیے بہت زیادہ جلنے کوڑنے کا مقام ہوتا ہے جب کوئی سجدہ کرتا ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز اس کو بری نہیں لگتی. لہذا جب انسان نماز کا ارادہ ہی کرتا ہے تو وہ آ جاتا ہے، اور پہلے تو اٹھنے نہیں دیتا، سب سستی اور اس کو مشکل بنا کے پیش کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یقیناً وہ بھاری ہے، بڑی ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع اختیار کرنے والوں کے لیے، اللہ کے آگے دبنے اور عاجزی کرنے والوں کے لیے وہ بھاری نہیں ہے، ان کے لیے اللہ کے آگے جھکنا کچھ مشکل نہیں ہوتا. اور اگر دیکھا جائے تو کتنے منٹ لگتے ہیں دو رکعت پڑھنے میں، چار رکعت پڑھنے، اتنی دیر میں بعض وقت لوگ بیٹھے سوچتے رہیں گے، اٹھیں گے نہیں، اور اگر اٹھ جائیں، صرف اٹھ ہی جائیں، تو آپ دیکھیں گے اتنی دیر میں نماز بھی ادا ہو جائے. پھر جو وضو ہے تو اس پر اس نے شیطان نے اپنا چیلا مقرر کر رکھا خنزب، جو اس وقت وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے تم پاک ہی نہیں ہو، کیونکہ وہ شک ڈال دیتا دل میں تو پھر نماز میں دل ہی نہیں لگتا. جب نماز میں دل نہیں لگتا تو انسان سوچتا ہے ایسے پڑھنے کا کیا فائدہ، اور خصوصاً نوافل. فرض انسان پڑھ ہی لیتا تو کہتا ہے اچھا اتنی محنت بھی تم کرو اور تم پوری طرح پاک صاف بھی نہیں ہو تو پھر کیا فائدہ، اور میں نے دیکھا ہے وہ بہت سے لوگ تو نفل کوئی نہیں پڑھتے ہوتے، تم کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہو. اور امام شافی نے کہا ہے کہ علم کا حاصل کرنا جو ہے وہ نوافل کے ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے. حالانکہ ہم اتنی دیر راستے میں کھڑے ہو کے کسی سے باتیں کر لیں گے، کوئی ٹیلی فون کال اٹینڈ کر لیں گے، کوئی اور کام صفائی شروع کر دیں گے، وہ پانچ منٹ جس میں دو نفل ادا ہوتے ہیں وہ ہم کسی بھی کام میں لگا دیں گے، لیکن نفل پڑھنے کی طرف نہیں آئیں گے. تو یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہوتا ہے، تو اس کو کٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس بارے میں وہ ایک مشہور حدیث آپ کو شاید پہلے بھی سنائی گئی ہو، بہت ہی موٹیویشنل حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک قبیلے کے دو لوگ ایک ہی دن مسلمان ہوئے اور دونوں جہاد میں چلے گئے، ان میں سے ایک شہید ہو گیا، دوسرا ایک سال کے بعد فوت ہوا. تو حضرت طلحہ نے دیکھا کہ جو شخص سال بعد فوت ہوا ہے، شہید نہیں ہوا، وہ جنت میں شہید سے پہلے داخل ہو رہا ہے. تو اس کو بڑی فکر ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس شخص نے ایک سال میں ایک ماہ کے روزے بھی رکھے اور 6,000 سے زائد نماز کی رکعتیں بھی ادا کی، تو یقیناً اس کا درجہ شہید سے آگے ہو گیا، کیونکہ شہداء اور صالحین کے وہ صالحین میں شمار ہو گئے نا، تو صالحین میں شمار ہونے کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ نماز. اور جنت میں درجے ہیں، اور انسان کا درجہ ہر سجدے پر یعنی ہر رکعت پر ایک درجہ بڑھ جاتا ہے. کس کو کتنے اونچی جگہ پر گھر ملے گا، کتنا بلند مقام ہوگا، جتنا قرآن یاد ہوگا اور جتنے نماز کے رکعتیں زیادہ ہوں گی، تو جس کا جی چاہے اتنی ہی رکعتیں بڑھا لے. تو اس میں ہمیں بخل نہیں کرنا چاہیے، صرف اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آخر کتنی دیر لگ جائے گی. ایک کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن اندازہ کیا کہ کتنی دیر آخر اس سارے کام کو لگتی ہے، 2.5 منٹ لگتے ہیں آرام سے وضو کرنے میں اگر شیطان اس میں بہت وسوسہ نہ ڈالے، اور 5 منٹ لگتے ہیں آرام سے دو رکعت ادا کرنے میں جس میں انسان قل ہو اللہ پڑھ لے، اور اگر کوئی اور بھی چھوٹی موٹی صورت ادا کر لے تو چند سیکنڈز کا فرق پڑے گا. لیکن جو دولت آپ کو نصیب ہوگی سکون کی اور اطمینان کی، کتنے ہی مسائل اور کتنی ہی فکریں اور غم اور ہم پالے رکھتے ہیں، لیکن اٹھ کے اللہ سے نہیں مدد حاصل کرتے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر اور صلات کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے. سب سے زیادہ انسان جو اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اور جب آپ سجدہ کریں تو اللہ کے قرب کو محسوس کیا کریں کہ میں یہاں اللہ کے قریب ترین ہوں اب. اور پھر سجدے کی حالت میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. مثلا صبح کے دو رکعتیں جو ہیں نوافل، اشراق کے یا چاشت کے، وہ اگر انسان ادا کر لیتا ہے سارے دن کے لیے اس کو کافی ہو جاتا ہے، سارے کام اس کے سمر جاتے، دن بھر میں برکت ہو جاتی. لیکن وہ پانچ منٹ نکالنا ہمارے لیے بھاری ہوتا ہے، صرف شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر گھر میں آپ کو موقع نہیں ملا، یہاں آتے ہوئے راستے میں پڑھ لیا کریں. اور جو لوگ تھوڑی دیر بھی پہلے کلاس سے آ جاتے ہیں، وہ کلاس روم میں آ کے ادھر ادھر بیٹھ کے انتظار کرنے کے بجائے سیدھا مسجد جایا کریں. آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے لیے صاف ستھری مسجد ہر وقت حاضر رہتی ہے، کوئی اس کا دروازہ ایسا نہیں کہ جو بند ہو کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، جب آپ کا جی چاہے جائیں. اور اللہ کے محبوب بندوں کا دل کہاں اٹکا ہوا ہوتا ہے مسجد، کیونکہ ہمارے ہم اور فکریں اور غم تو کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیں گے. یہ تو زندگی کے ساتھ ہے، کیونکہ زندگی ہے امتحان. ہمارے بچے جو سکولوں میں جاتے ہیں، وہ اگر کہیں تو جمعہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کہیں جمعہ ہے بھی تو وہ بس ایک کھیل ہی ہے، وہ کیونکہ کوئی عالم تو نہیں ہوتا خطبہ دینے کے لیے، وہ خود ہی کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو جمعے کی روح ہے، اسپرٹ، وہ نہیں حاصل ہوتی. جمعے کی جو اسپرٹ ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کا اجتماع ہے، جمع ہونا ہے اور اکٹھے مل کر اللہ کی عبادت کرنا ہے. تو اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے کہ سمر میں خاص طور پر بچوں کو اگر باپ نہیں بھی لے جا پاتے تو خود تاکید کے ساتھ انہیں مسجد ضرور پہنچائیں. نماز کے مسائل. ممنوع اوقات میں ایسی نفل نماز نہ پڑھے جس کا سبب نہ ہو. ممنوع اوقات کون سے؟ جب صبح سورج نکل رہا ہو، اندر باہر ہو، جب سورج ڈھل رہا ہو یعنی ظہر سے تھوڑی دیر پہلے، اور مغرب کے وقت جب سورج غروب ہو رہا ہو. ان اوقات میں سبب کے بغیر نفل نہ پڑے. اب آگے آ جائے گا کہ سبب کیا ہوتا ہے. جیسے کہ نماز تسبیح، یعنی ایسے اوقات میں، زوال کے اوقات میں نہ پڑھیں، کیونکہ ممنوع اوقات میں نماز پڑھنے کی ممانعت بڑی مؤکد ہے، یعنی بہت اس کی تاکید ہے، نہیں پڑھنی چاہیے. یہ نفل نمازیں ضعیف ہیں، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی ان کی روایات جو ہیں وہ ان سے درجے میں کم ہیں جو زوال کے وقت نماز نہ پڑھنے کی. ہاں، جن کا کوئی سبب ہو، جیسے تحیت المسجد اور سورج یا چاند گرہن کی نماز اور استسقاء کی نماز وغیرہ، تو ان کے متعلق دونوں قسم کی روایات ہیں کہ زوال کے وقت نہیں بھی پڑھی گئی اور زوال کے اوقات میں بھی پڑھی گئی. مثلا آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، مسجد حرام میں داخل ہوتے ہیں، وہ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی بھی وقت داخل ہوتے ہیں، تو چونکہ عموماً تو ہمارے یہاں خواتین مسجد نہیں جاتی، جسے میں نے دیکھا کہ بعض وقت لوگ جاتے ہیں وہاں اور نماز ادا نہیں کرتے، جا کے ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں. تو مسجد کا حق کیا ہے کہ جب انسان داخل ہو تو پھر نہ بیٹھے اس وقت تک جب تک کہ مسجد کے دو نفل ادا نہ کرے، خواہ وہ زوال کا وقت ہو. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد حرام میں ہر وقت نمازیں ادا ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ لوگ مسجد کے نفل عموماً پڑھتے ہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ تینوں اوقات میں نماز پڑھنے کی جو ممانعت ہے، اس میں تین راز ہیں. یعنی ان تین اوقات میں کیوں نہ نماز پڑھی جائے؟ پہلا یہ کہ سورج کے پجاریوں کی مشابہت نہ ہو. جو لوگ سورج پرست ہوتے ہیں، سورج کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، وہ ان تین اوقات میں جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، ڈھل رہا ہوتا ہے، زوال کا وقت ہوتا ہے یا پھر غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کو پوجتے ہیں. تو ہمیں اس وقت عبادت سے منع کر دیا گیا. دوسرا یہ کہ شیطان کے کنارے سر کو سجدہ کرنے سے بچ جائے، کہ سورج چڑھتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کا سینگ کنارے سر ہوتا ہے. ایسے ہی بتایا گیا ہے، اب اس کی حقیقت کیا ہے اللہ ہی کو پتا ہے. پھر جب سورج بلند ہوتا ہے تو الگ ہو جاتا ہے، یعنی سورج نکلتا ہے تو شیطان ساتھ ساتھ اس کے ایک طرح سے چڑھ رہا ہوتا ہے، طلوع ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جب دوپہر کو ٹھہرتا ہے تو اس سے آ ملتا ہے، اور جب ڈھلتا ہے تو الگ ہو جاتا ہے. پھر جب غروب ہونے کے لیے جھکتا ہے تو آ ملتا ہے، یعنی شیطان ساتھ ساتھ ہوتا ہے. سورج جو شیطان کے دو سینگوں کے درمیان نکلتا ہے، تو اس کی کوئی حقیقت ہوگی. تو ان اوقات میں پھر نماز ادا نہیں کرنی چاہیے. تیسرا یہ کہ آخرت کی راہ پر چلنے والے عبادت پر ہمیشگی کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ عبادت کرتے ہیں، اور ایک ہی طریقے پر ہمیشگی کرنا انسان کو اکتا دیتا ہے. کیا مطلب اس کا، کیا سمجھ آئے؟ جو آخرت کی راہ پہ چلتے ہیں، منہاج القاصدین. منہاج القاصدین کیا ہے اصل میں؟ آخرت کی راہ ہے نا. منہاج کا مطلب ہوتا ہے راستہ، اور قاصدین جو چلنے والے ہیں اس پر، اس کا ارادہ کرنے والے. تو وہ کس راہ پہ چل رہے ہیں؟ آخرت کی راہ پہ. آج ابھی آنے سے پہلے میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنا بھی زندہ رہ لیں ایک دن مرنا ہے، اور آپ کسی سے جتنی بھی محبت کر لیں ایک دن اس سے جدا ہونا ہے. یہ دنیا کا کیا ہے؟ دستور ہے. تو گویا ہم میں سے ہر ایک کو آخرت کے رستے پہ جانا ہے، اور چل رہے ہیں ہم ہر روز صبح کرتے ہیں نا، تو آخرت ہی کی طرف چل رہے ہیں، لیکن ہم محسوس نہیں کرتے کہ ہر دن ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، ہر دن موت سے. کل اس وقت کی نسبت آج ہماری ٹرین آگے جا چکی ہے موت سے ملنے کے لیے، موت کھڑی انتظار کر رہی ہے، اور ہم ایک جیسے ٹرین پہ چڑھے بیٹھے، اور وہ چل رہی ہے چل رہی ہے، کسی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتی، ورنہ تو ٹرین رک جاتی ہے نا. کبھی ٹرین کا سفر کیا؟ تو ویسے تو ٹرینز رکتی ہیں نا، اسٹیشن آتے ہیں، لیکن یہ ٹرین نہیں رکتی، یہ چلے جا رہی ہے. ہر ایک کے لیے وہیں جا کے رکے گی جب اس کی زندگی کا اینڈ ہوگا، وہاں پھر اترنا پڑے گا، کوئی نہیں اندر بیٹھنے دے گا، قبر میں اتار دیں گے جا کے. ہم سب آخرت کی راہ پہ چل رہے ہیں. تو جو آخرت کی راہ پہ چلتا ہے وہ اس کی تیاری کرتا ہے، اور اس کے لیے عبادت سب سے بہترین تیاری ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، ان کا دھیان عبادت میں لگا رہتا ہے، اور ایک ہی طریقے پر ہمیشگی کرنا انسان کو اکتا دیتا ہے، یعنی انسان بور ہو جاتا ہے جب ایک ہی کام روز کرے. جیسے آپ روز پڑھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں نا، پھر ویکینڈ پہ چھٹی کرتے ہیں دو دن، تو پھر آتے ہیں تو پھر پانچ دن اچھے گزرتے ہیں. تو یہ انسان کی فطرت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسم بنائے کہ موسم تبدیل ہو جائے، اسی لیے دن اور رات بنائے. اگر سارا وقت دن رہتا، سارا وقت رات رہتی تو ہم اکتا جاتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی فروٹ کے مختلف سائزز اور رنگ اور شکلیں بنائی، پھر ہر موسم کے پھل وغیرہ الگ بنائے. بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ لن نصبر علی طعام واحد، کیونکہ انسان کی نیچر میں کہ کوئی ایک کام وہ زیادہ دن تک کرے تو پھر اس سے تھک جاتا ہے، انسان کی فطرت میں، تو اس کو پھر بریک چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ جب انسان ایک عبادت کرتا ہے اور وہ کرتا رہتا تو پھر وہ تھک بھی جاتا ہے اس میں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ قرآن مجید پڑھتے رہو، جب اکتا جاؤ تو چھوڑ دو، اکتاہٹ کی حالت میں نہ پڑھو، کیونکہ یہ بھی اس کے ادب اور احترام کے خلاف ہے. پھر جب رکاوٹ واقع ہو جائے تو لذت زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی جب بریک آتی ہے تو پھر شوق بڑھ جاتا ہے دوبارہ، کیونکہ جس چیز سے نفس کو روکا جائے وہ اس کی خواہش کرتا ہے. یہ بھی ہیومن نیچر ہے. بچوں کو بھی آپ دیکھیں، جس چیز سے منع کریں گے وہ کام زیادہ کریں گے، تو اگنور کر دینا چاہیے، خود ہی باز آ جائیں گے. یہ بہت زیادہ نہ پیچھے پڑے کسی کے. کبھی آپ غور کریں، جب آپ نفل پڑھنے لگتے ہیں نا، جیسے رمضان آتا ہے تراویح پڑھنے لگتے، پھر آپ کا دل چاہتا چھوڑنے کو، پھر وہ ایسا مزہ آنے لگتا ہے کہ جو رات ہوتی ہے وہ دل چاہتا اب اور پڑھیں، تو کہتے ہیں ہائے ختم ہو گئی. اسی طرح روزہ رکھنے، بڑے ڈر لگتا ہے نا روزہ رکھنے سے کہ روزے آ رہے، لیکن جب رکھنے لگ جاتے تو پھر کیا کرتے، پھر کھانا برا لگتا ہے. نہیں، عید کے دن عجیب سا لگتا ہے، پھر عید کے بعد بھی عجیب مزہ نہیں آتا. تو انسان کیا کرتا ہے، پھر وہ اس کو کرنا چاہتا ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ بہت زیادہ کرتا ہی جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، ایک وقت میں ریاکشن آتا ہے، پھر انسان تھک جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رکاوٹ ڈالی ہے. اوکے، پڑھتے رہو نفل، رات کے اٹھے ہوئے نفل پڑھو، فجر پڑھو، اور اب سورج نکلنے لگا اب نہیں پڑھو، روک دیا. اور آپ غور کریں، جو لوگ صبح کے وقت اس وقت بیٹھ کے کرتے ہیں نا کچھ عبادت وغیرہ، تو ان کو وہ رکاوٹ کا وقت بڑا بھاری لگتا ہے کہ اچھا یہ نہ منع کیا جاتا تو ہم ابھی نفل ہی پڑھ لیتے ساتھ ہی. اب اگر آپ اس وقت اٹھ جائیں، اٹھ کے کوئی اور کام کر لیں، پھر دوبارہ آ کے پڑھیں، تو وہ دو نفل جو پڑھیں گے نا آپ ذرا گھوم پھر کے آ کے، اس کا مزہ کچھ اور ہوگا بنسبت اس کے کہ آپ ایک تسلسل میں پڑھیں. ممنوع اوقات میں انسان کو صرف نماز سے روکا گیا ہے، دوسری عبادات سے نہیں روکا گیا، مثلا قراءت اور تسبیح. تاکہ عبادت گزار ایک حال سے دوسرے حال میں منتقل ہوتا رہے، جیسا کہ نماز میں بھی کئی قسم کے ارکان ہیں، قیام اور قعود اور رکوع اور سجود وغیرہ. یعنی نماز میں بھی کیا ہوتا ہے، کچھ نماز ہم کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، کچھ ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور کچھ ہم رکوع کی حالت میں. اور ایک اور بھی روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ مامون جو تھے ہارون کے بیٹے، وہ کچھ ریڈنگ کر رہے تھے، کبھی کھڑے ہو کے پڑھتے، پھر تھوڑی دیر بیٹھ جاتے، پھر لیٹتے، پھر کھڑے ہو کے. تو کسی نے پوچھا تو کہا کہ میں ایک حالت میں اکتا جاتا ہوں، تو میں اپنی حالت چینج کرتا ہوں. اچھا، حالت چینج کرنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کی کانسنٹریشن بڑھ جاتی، اور جب آپ ایک ہی کام کرتے چل جاتے تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی کانسنٹریشن پھر کم ہونے لگتی. جی، سواری میں آپ چونکہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو رکوع اور سجود کی کیفیت میں بس اتنا فرق ہے کہ رکوع میں ذرا کم جھکیے اور سجدے میں تھوڑا سا اور جھکیے. کسی چیز کے اوپر جیسے پچھلی سیٹ پہ بیٹھے تو اگلی سیٹ پہ سر ٹکا کے سجدہ نہیں کیا جاتا، جھکانا ہی مقصود ہوتا ہے. ہاتھ قیام کے وقت بندھے رہے اور رکوع کے وقت گھٹنوں پر ہی ہوں، اور اسی طرح سجود کے وقت بھی گھٹنوں پر ہی ہوں، اور اتحیات میں ذرا سے پیچھے کر، تھوڑا بہت آگے پیچھے کر لینا چاہیے، ہلا لینا چاہیے، ورنہ وہ کچھ وقت سینے پر ہوں گے اور کچھ وقت گھٹنوں پر ہوں گے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.